دفعہ اس کے لیے کہ آپ کی تیاری حاصل ہو جائے اور آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما سکیں. بار دیگر درود بھیجے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بن محمد وعلى محمد. زن محترم گزشتہ سیشن میں ہم نے اس تصور کی ماہیت, اس کی حقیقت اور اس کا دوسرے مذاہب اور ادیان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اوپر چند مراد آپ کی خدمت میں پیش کیے, اور آج چاہیں گے کہ اس سیشن میں چاہیں گے کہ جو زمانے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کے ہم معتقد ہیں اس کی روشنی میں آج کی تبدیلیوں کو کیسے دیکھا جائے, آیا ان کو مثبت سمجھا جائے یا ان کو منفی سمجھا جائے. قانون آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. اور ان تمام سے پہلے اس انکمپلیٹ پوائنٹ کو بھی کمپلیٹ کر لیں کہ امام کے آبان و انصار میں آیا آج کے دور کے مسلمان ہوں گے یا آج کے دور کے کافر بھی ہوں گے, کس کو کہا جائے کہ امام کے آبان و انصار میں شامل ہوں گے. یوں سوچئے کہ اس تصور میں جو تبدیلی آنی ہے اس تبدیلی کے آنے کے عوامل کیا ہیں, یہ تبدیلی کیسے آنی ہے. کچھ چیزیں ایسی یونیک چیزیں ہیں کہ جو امام کی شخصیت کے حوالے سے ہیں, کچھ عناصر ایسے ہیں جو اس تبدیلی کے اندر موجود ہیں. اب دیکھیں اس تبدیلی کے بارے میں ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید وہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ایکیوریٹ نہیں ہے, بہت زیادہ صحیح تصور نہیں ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں جو تصور بن رہا ہے امام کی تشریف آوری کا, آپ لوگ کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل تیار ہو جائیں سننے کے لیے, تو برائے مہربانی بالکل تیار ہو جائیے. درود بھیجے محمد والے محمد. ہم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ یہ جو امام نے تشریف لانا ہے یہ خواہ نہ خواہ ایک زمانہ گزرتا چلا جائے گا اور امام تشریف لے آئیں گے. آیا ایسا ہے؟ یعنی آیا عند اللہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ مثال کے طور پر سن 2500 میں امام کا ظہور ہو جائے گا چاہے کچھ بھی ہو, آیا ایسا ہے؟ یعنی کہ نہیں, کچھ عوامل ہیں جو حاصل ہوئے تو ظہور ہوگا اور وہ حاصل نہیں ہوئے تو ظہور میں تاخیر ہوگی. یعنی وقت جبری ہے, قہری ہے, کچھ بھی ہو یہ وقت ہے, یعنی کہ نہیں کچھ عوامل ہیں ان عوامل کے تحت ظہور ہونا ہے. ان دو میں فرق کیا ہے؟ اگر جبر ہے خدا نے مثال کی طرف سے بس کیوں طے ہو گیا, تم کیسے بھی ہو 2500 میں ظہور ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ظہور کے اندر, یعنی کہ نہیں اس کے مقابلے میں ایسا ہے کہ ہماری اور آپ کی تیاری پر ہے, ہماری اور آپ کی آمادگی کے اوپر ہے. تیار ہوئے قانون کے تحت تو ظہور ہوگا, نہیں تیار ہوئے تو تاخیر ہو جائے گی. کیسا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جبری اور قہری ہے, مثلا ایک طے شدہ وقت ہے اس کے اوپر ظہور ہونا ہے چاہے ہم کیسے بھی ہوں, ہمارے خیال میں تصور غلط ہو. اگر ایسا ہو تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہو, پھر اصلا امام کی تشریف آوری کے لیے ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا بے معنی ہوتا, اس کو کوئی ثواب نہیں ہونا چاہیے تھا, جبکہ ہمارے پاس کثرت سے لکھا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا ثواب ہے, افضل العبادہ قرار پاتا ہے انتظار الفرج. بس تبدیلی عوامل کے تحت ہے. ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ذہن میں ہے مجھے کہ آیا اس تبدیلی کے بعد جو کچھ ہوگا وہ معجزاتی ہوگا؟ یعنی ایک دفعہ امام تشریف لائے اب دنیا کوئی اور دنیا ہوگی, قوانین تبدیل ہو جائیں گے, فزکس کے لاس چینج ہو جائیں گے, کیمسٹری کے لاس چینج ہو جائیں گے, میتھمیٹکس وہ نہیں ہوگی جو اب تک تھی, دنیا کوئی اور دنیا ہوگی جو معجزات کی دنیا ہوگی. آج ایسا ہوگا. اب جب میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن بھی کہہ رہا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, دنیا وہی دنیا رہے گی. اب اب کی نشانیاں کیا ہیں؟ آیا ختمی مرتبت کے تشریح لانے کے بعد کائنات کے قوانین تبدیل ہو گئے تھے؟ نہیں, پہلے بھی آگ جلاتی تھی, رسول اللہ کے زمانے میں بھی آگ جلاتی تھی, رسول اللہ کے بعد بھی آگ جلا رہی تھی. ہاں, اگر خدا چاہتا تھا یا نارو کونی بردن میں سلامہ کہہ کر آگ کی تاثیر کو ختم کر لیتا تھا, یہ ایک علیحدہ معاملہ. پہلے بھی زادو ولد تھی, بعد میں بھی زادو ولد ہے. پہلے بھی انسان زندگی گزارے تھے روئے زمین کے اوپر, بعد میں بھی انسان روئے زمین کے اوپر زندگی گزارے تھے. یہ تمام قوانین مشترک ہیں. اب سوال یہ, آیا امام کی تشریف لانے کے بعد یہ سب تبدیل ہو جائے گا؟ دنیا کوئی اور دنیا بن جائے گی جہاں صرف معجزات ہو رہے ہوں گے اور معاملے ختم ہو جاتے ہوں گے؟ نہیں ہوگا ایسا, دنیا یہی دنیا رہے گی. پھر ہمارے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو روایات کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ مثلا روایات کے اندر لکھا ہے زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی نعمتیں برسانا شروع کر دے گا, تو کیا یہ معجزاتی نہیں لگ رہا؟ امام کے آوان انصار جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے اپنے درمیان اور امام کے درمیان رابطہ قائم کر پائیں گے, کیا یہ معجزاتی نہیں ہے؟ کچھ روایات ہمیں معجزاتی لگ رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور مشکل ہے, آج کی دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو 20 سال پہلے بھی معجزہ تھا, آج کی دنیا میں ہو رہا ہے. اگر آج سے 30 سال پہلے میرے بچپنے میں کوئی مجھ سے کہتا کہ امریکہ سے رابطہ کرنا کتنا آسان ہے جتنا آج ہے, تو میرے لیے معجزے کی طرح تھا. 30 سال تو میں نے کم کر لیا. اگر 200 سال پہلے کوئی کہتا کہ میرے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے میں دنیا میں جس آدمی سے چاہوں بات کر سکتا ہوں, تو معجزہ لگتا یا نہیں لگتا؟ 100% معجزہ لگتا. بس روایات کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ وہ دنیا معجزات کی دنیا ہے, نہیں ایسا نہیں. اصول کائنات تبدیل نہیں ہوتے, اصول کائنات ختم مرتبت کی تشریف آوری پر بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے, وہ ایسے کے ایسے اپنی جگہ پہ رہے تھے. ان کے فرزند کی تشریف آوری پر بھی اصول تبدیل نہیں ہوں گے, دنیا ایسی ہی رہے گی. اب ہمیں سوچنا پڑے گا, جب دنیا بھی ایسی رہے گی, معجزات ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں, امام کی شخصیت کے ثابت ہونے کے لیے معجزے ہوں گے, جیسے کہ تمام ائمہ نے معجزے کیے اپنی شخصیتوں کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن کہیں کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے بھی معجزے ہوں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ قوانین کے تحت ہوگا سب کا سب. اگر ایسا ہوگا پھر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا, مجھے کہ اس دنیا میں امام کی نصرت کرنے والے لوگ کیسے ہوں گے, اس تبدیلی میں ہمارا کردار کیا ہوگا؟ جب آپ تبدیلی لاتے کردار کی بات کرتے ہیں تو موضوع کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا میں امام کی شخصیت اور ہماری رائے کے بارے میں چند جملہ درج کرتا چلوں. ہماری اپنے رہبر کے بارے میں ایک ایسی رائے ہے جو دنیا کے کسی مذہب کی اپنے رہبر کے بارے میں نہیں ہے. ہماری اپنے رہبر کے بارے میں ایک ایسی رائے ہے جو دنیا کے کسی مذہب کی اپنے رہبر کے بارے میں نہیں ہے. شیعہ تمام آسمانی ادیان میں دنیا کا وہ واحد فرقہ ہے جو اپنے رہبر کے خدائی ہونے اور اس کے زندہ ہونے کا معتقد ہے. واحد رہنما, واحد فرقہ ہے, اور نہ صرف زندہ ہونے کا معتقد ہے بلکہ ان کی شخصیت کے فعال اور باعمل ہونے کا معتقد ہے. اب جملہ مکمل, ایسا فرقہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایک اپنے رہنما کے خدائی ہونے کا معتقد ہو. خدائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خدا نے نامینیٹ کیا ہے, ہم نے انتخاب نہیں کیا ہے. دنیا کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس کا رہنما آج بھی الہی ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے رہنما انتخابی ہیں جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں انتخابی نہیں ہے, ہمارا رہنما اب بھی انتصابی ہے جس کو خدا نے نصب کیا ہے. ایک, جتنے بھی ایسے فرقے ہیں جو اس بات کے معتقد ہیں کہ ان کے رہنما انتصابی ہیں, مثال کے طور پر عیسائیت, ان کے ساتھ ایک اور مشکل ہے, وہ اپنے رہنما کے یا مرے ہوئے ہونے کے قائل ہیں یا ایسی زندگی کے قائل ہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہے.
مثلا اہل تسنن اپنے رہنما کے انتصابی ہونے کے قائل ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تشریف لائیں گے بار میں امام وہ خدا کی طرف سے منصوب ہوں گے, لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی ولادت کے معتقد نہیں ہیں. اکثر اہل تسنن ان امام کی ولادت کے معتقد نہیں ہیں. جو بچے کچھ رہ گئے وہ عیسائی رہ گئے, جو کہتے ہیں کہ ان کا رہنما زندہ ہے اور انتصابی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا رہنما زندہ ہے, حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور انتصابی ہیں, خدا نے ان کو نصب کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ ایک کمی ہے, وہ اپنے رہنما کی بعمل زندگی کے قائل نہیں ہیں. شیعہ وہ واحد فرقہ ہے جس کا رہنما انتصابی ہے, زندہ ہے اور فعال زندگی ہے, بے عمل زندگی نہیں ہے, فعال زندگی ہے. کتنی فعال زندگی ہے؟ اتنی فعال زندگی ہے کہ ابھی بھی اگر ہم میں سے کوئی کھڑے ہو کر حلف اٹھائے تو کہے گا امام کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں. اتنی فعال زندگی ہے. یعنی اگر ہم اور آپ اپنے آپ سے کہیں کہ امام اس محفل کے منعقد ہونے سے باخبر ہیں تو ہم نے کوئی غلط جملہ نہیں کہا, دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہاں امام باخبر ہے. اتنی فعال زندگی, یہ پوری دنیا میں پورے روئے زمین کے اوپر واحد فرقہ ہے. اگر ایسا ہے تو اب آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے, جتنی اس فرقے کو ذمہ داری احساس ہونی چاہیے اتنا کسی فرقے میں احساس ذمہ داری نہیں ہوگا جتنا اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کا رہنما انتصابی ہے, انتخابی نہیں ہے. اس کا رہنما زندہ ہے اور رہنما فعال ہے, باخبر ہے, بس اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. اب اگر کوئی ان کا ماننے والا ذمہ دار نہ ہو, اس کا مطلب ہے یہ اپنے لیے قیامت کے دن بہت بڑا سوال تیار کر رہا ہے. حق ہے خدا کا کہ اس سے سوال کرے اور اس سے پوچھے کہ جب تو معتقد تھا کہ تیرے امام زندہ ہیں اور باعمل ہیں, باخبر ہیں, تو تو نے ان کی نصرت کے لیے تیاری کیوں نہیں کی؟ حق ہے خدا کا سوال کرے. بس عزیزان محترم, ہم اور آپ جس نظریے کے معتقد ہیں اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ بہت بھاری عقیدہ ہے جس کے ہم معتقد ہیں, بہت ذمہ داری کا عقیدہ ہے جس کے ہم معتقد ہیں. اب آئیے اس سوال کی طرف. آپ نے شخصیت رہنما کو پہچان لیا, چند اوقات اشارے ہو گئے, تبدیلی کے بارے میں بھی اشارہ ہو گیا کہ تبدیلی کا وقت ایسا نہیں ہے کہ جبرن و قہرن معین ہے, نہیں, ہم چاہیں گے تو ابھی بھی ہو سکتی ہے اگر تیار ہو جاتے. دوسری بات ہو گئی کہ یہ معجزات ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ تبدیلی بس معجزات کی شکل میں آنا شروع ہو جائے گی. معجزات رونما ہوں گے امام کی شخصیت کا تعارف کروانے کے لیے, باقی سب کچھ معمول کے مطابق انجام پائے گا. اب ایسا ہے تو اپنا وہ سوال دہرا دیتے ہیں, امام کے آوان و انصار میں کون شامل ہے؟ اور اسی سے آج کے زمانے کی تبدیلیوں کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں. اب میں مجبور ہوں کہ اس سوال کے جواب سے پہلے آج کے زمانے کی تبدیلیوں کی طرف کچھ اشارہ کروں, اور ان تبدیلیوں کے پیچھے کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں. ان کا آغاز ایک سوال سے کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. سوال یہ ہے, امام کی نصرت کے لیے اگر کوئی تیاری کرے, کیا جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ تیار کرے یا پرانے زمانے کی شمشیر تیار کرے, کیا تیار کرے؟ اچھا, یہ وہ سوال ہے جو کچھ دنوں کے بعد بہرحال کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے کہ بندوق لائیں, توپ لائیں, کمپیوٹر لائیں, شمشیر جمع کریں, نیزے ہوں, بالآخر کیا ہو؟ اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک اور سوال ہوگا مجھے کہ امام کے زمانے کی ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی, جدید ٹیکنالوجی ہوگی یا قدیم ٹیکنالوجی ہوگی؟ آیا اس بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح ہدایت ہے؟ اب یہاں ان تمام چیزوں کا جواب, حقیقت جو سمجھ میں آتی ہے, آپ عصر ظہور کی روایات کو دیکھیے کہ جو امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہوگا اس میں کوئی کنفرم ٹیکنالوجی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. بعض نشانیاں آپ کو ایسی لگیں گی جو عصر قدیم کی ہیں, مثال کے طور پر لکھا ہے کہ امام کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی, شمشیر عصر قدیم میں ہوتی تھی, آج کے زمانے میں شمشیر اگر ہوتی بھی ہے تو نمائشی ہوتی ہے, اس کا اس طرح کوئی کردار نہیں ہوتا جیسے کہ بعض اوقات فوجیوں کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہوں گے.
یہ نمائشی علامتیں ہیں.
بعض چیزوں میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی دکھا رہی ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں روایت عرض کی کہ امام کے اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ اور امام کے ساتھ ہم وقت ایک رابطے میں ہوں گے. دو راستے ہمارے پاس, یا کہیں کہ یہ معجزہ ہے, ابھی ہم نے کہا کہ وہ دنیا ساری کی ساری معجزاتی دنیا نہیں ہوگی, یا یہ کہیں کہ کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے. اگر جدید ٹیکنالوجی کہیں تو اس کا مطلب ہے ہتھیار بھی پھر جدید ٹیکنالوجی نے, پھر وہاں شمشیر کیوں ہے؟ اور اگر وہاں شمشیر ہے تو پھر یہ رابطے کے لیے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارا اپنا یہ خیال ہے, ہم ٹیکنالوجی کی موجودہ صورت کو آخری جدید ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں, اس خاطر یہ مشکل پیش آ رہی ہے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید گزشتہ تاریخ میں انسانوں کے پاس کچھ ٹیکنالوجیز ایسی تھیں جو ہماری ٹیکنالوجی سے زیادہ پیش رفتہ تھی, ان کا موڈ چینج تھا, ان کی صورت تبدیل ہوئی تھی. مثال کے طور پر, میں اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ نہیں رکوں گا لیکن صرف نشانی کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں, کبھی آپ احرام مصر کا جائزہ لیجئے. احرام مصر کی تاریخ ہماری قابل تاریخ کے تحت 4000 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس کو 4000 سال پرانا ہونا چاہیے. 4000 سال پرانا ہماری تاریخ کے مطابق ہونا چاہیے, جبکہ احرام مصر میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ یقیناً 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی ہماری پہچانی ہوئی تاریخ کے تحت. 4000 سال پہلے کی جس ٹیکنالوجی کو ہم انسانوں کے پاس جانتے ہیں کہ تھی, اس ٹیکنالوجی میں احرام مصر نہیں بن سکتا, قطعاً نہیں بن سکتا. احرام مصر کا 1/10 بھی نہیں بن سکتا, 1/10 بھی نہیں بن سکتا اس ٹیکنالوجی میں جو 4000 سال پہلے انسانوں کے پاس تھی. بس اس زندہ ثبوت کا کیا کریں؟ ایک ایسی بلڈنگ ہمارے پاس ہے جس کی قدامت 4000 سال ہے, نہ کوئی اس کو مانتا ہے کہ یہ پرانی 4000 سال پرانی نہیں ہے, صرف 200 سال پرانی ہے. یہ تو میں بھی آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرتا چلوں, احرام مصر آج کی ٹیکنالوجی میں بھی قابل عمل نہیں ہے. احرام مصر آج کی ٹیکنالوجی میں بھی قابل تعمیر نہیں ہے, جبکہ یہ کب بنا ہے؟ 4000 سال پہلے. اب ہمارے سامنے ایک بنیادی سوال ہے, آیا ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کی تاریخ ہے وہ سب غلط ہے؟ بدقسمتی سے آج کی دنیا اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے. احرام مصر کی ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ, انتہائی ڈیولپ ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کا کوئی سراغ 4000 سال پہلے نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ آج بھی نہیں ہے ہمارے پاس, آج بھی نہیں ہے. اور اب ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس صرف ایک جواب رہ جائے گا, گزشتہ زمانے میں کچھ ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو اب گم ہو چکی ہیں, اب پہچانی نہیں گئی ہیں, وہ ٹیکنالوجیز کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور جواب بھی ہے جو آپ کو انتہائی نامعقول لگے گا, وہ یہ کہ احرام مصر دوسرے سیاروں سے آنے والی کسی اور مخلوق نے بنایا اور بنا کر واپس چلے گئے. آپ اسے قبول نہیں کریں گے. اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قدیم زمانے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی رہی ہے جو انتہائی پیش رفتہ تھی, اس کے بعد وہ ہم سے ضائع ہو گئی ہے, اور اب جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت پست ہے, لیکن آج یہ جدید ٹیکنالوجی کہرا رہی ہے. کنفرم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس وقت ہے اس میں ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک نشانی, احرام مصر کی شیپ آپ نے دیکھی ہے, اس شیپ میں خاصیت ہے. اس شیپ میں خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس شیپ کا بالکل ایکوریٹ یہی شیپ جو احرام مصر کے اندر ہے کسی بھی سائز میں, اس کو آدھا بنا لیجئے جو آپ کے بس میں نہیں ہوگا, 1/10 بنا لیجئے جو شاید آپ کے بس میں بن جائے, اگر آپ بالکل یہی شیپ بنا پائیں اور بالکل اس شیپ کو بنانے کے بعد چاہے شیشے کا بھی بنائیں تو اس میں گوشت نہیں سڑے گا. یہ عجیب تجربہ ہے, احرام مصر کی شیپ اگر آپ بنا پائے بالکل وہی شیپ, اور آپ نے اس شیپ کو بنانے کے بعد چاہے شیشے کا بنا کر ریگستان میں رکھا ہو, اس میں رکھا ہوا گوشت بھی نہیں سڑے گا. آج کے زمانے میں اگر آپ باہر 50°C ہو اور گوشت کو سڑنے سے بچانا چاہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈیپ فریزر. اس ڈیپ فریزر کو بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے آپ کے پاس، اور چلانے کے لیے کیا کچھ چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو مضر اثرات ہیں وہ کیا کیا ہے؟ آپ کو بنانے کے لیے کارخانہ چاہیے، چلانے کے لیے بجلی چاہیے، اور بجلی بنانے کے لیے پاور ہاؤس چاہیے، اور اس کے بننے کے بعد جو ڈیفیسٹ ہے وہ ایسی چیز ہے جو اوزون لیئر کو خراب کر رہی ہے. 4000 سال پہلے ایرانی میں سے یہ کام کس طرح سے کر رہا تھا؟ صرف شیپ کے ذریعے سے، جس میں کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی اور کوئی گیس انوالو نہیں ہو رہی تھی. اب ذرا سوچیے کون سی ٹیکنالوجی پیش رکھتا ہے، کون سی ٹیکنالوجی سوفسٹیکیٹڈ ہے. مجھے تقریباً یقین ہے اس بات کا، گزشتہ دور میں کچھ تھا. اچھا اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، واقعا اس کے اوپر کوئی زیادہ بحث نہیں ہونی ہے. صرف یہ اشارہ تھا نرد ہوا کس بات کے لیے، ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے آیا یہ آخری ٹیکنالوجی ہے، یا اس کے بعد ہم کسی ایک ایسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں اس ٹیکنالوجی کو انسان کی پستی کا زمانہ کہیں گے. شاید ہمیں کیسے دور میں پہنچ جائیں جب اس زمانے کو انسان کی بے وقوفی اور انسان کی حماقت کا زمانہ کہیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جو ہماری حماقت پہ دلیل ہیں. 125 سال کے اندر ہم نے فوسل فیولز اتنے گندے طریقے سے جلائیں کہ کئی ملین سال کا ذخیرہ خدا نے متعال کا بنایا ہوا ہم نے 125 سال کے اندر جلا کے خاک کر دیا، اور اتنے گندے طریقے سے جلایا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری کم از کم 30% لائف برباد ہو رہی ہے. یہ جو گزشتہ 150 سال ہم نے گزارا جس کو ہم ٹیکنالوجی کا گولڈن ایج تعبیر کر رہے ہیں، شاید ہماری حماقتوں کا سنہری دور ہوگا اگر انسانوں کو عقل آنا شروع ہو گئی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سوال کو حل کرنے میں بہت جلدی مت دکھائیے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا کہ کیا امام میزائل لے کر آئیں گے، تو میں اسے کہوں گا کہ آیا میزائل جدید ٹیکنالوجی کہلائے گی اس دور میں؟ اس کو کہنے میں جلدی مت کرو. ممکن ہے اس دور میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا رنگ کوئی اور رنگ ہوگا جس میں آج کی ٹیکنالوجی فرسٹ ٹیکنالوجی کہلائے گی. بس اگر آج کے زمانے کی دو تبدیلیوں میں سے کوئی ایک تبدیلی اٹھائے، مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی تبدیلی اور فکر کی تبدیلی، اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ٹیکنالوجی کی تبدیلی اس بات کی نشانی ہے کہ امام آنے والے ہیں، میں کہوں گا نہیں، یہ تبدیلی نشانی نہیں، کیونکہ میں اس ٹیکنالوجی کو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نہیں سمجھ رہا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب سوال یہ ہے پھر آیا آج کے زمانے کی تبدیلیوں میں کوئی تبدیلی ایسی ہے جس سے ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید امام کا ظہور کا نزدیک ہو رہا ہے؟ ہاں کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ شاید ظہور نزدیک ہو رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہمارے خیال میں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی تبدیلی یہ نہیں بتا رہی کہ ظہور نزدیک ہے. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہیں کہیں انسان کے ذہن کو ظہور کے وقت سے نزدیک کرتی ہیں، لیکن وہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ امام کا ظہور نزدیک ہے. مثلا جو چیزیں نزدیک کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے ٹیکنالوجی کے دو موڈز میں بہت ترقی کی ہے گزشتہ 125 سال کے اندر، ایک کمیونیکیشن اور دوسرا ٹرانسپورٹیشن. ان دو میدانوں میں ترقی غیر معمولی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن. کمیونیکیشن میں جو تبدیلی ہوئی ہے ارتباطات کے اندر وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. یعنی پاکستان کے اندر آخری 5 سال کے اندر جو کمیونیکیشن میں تبدیلی آئی ہے وہ میں اور آپ اپنی زندگی میں بہت آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں. یہ 5 سال پہلے ممکن نہیں تھا جو اس وقت 5 سال کے اندر ہو گیا. اس کے بعد اور ٹرانسپورٹیشن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ جب انگلینڈ نے ہمارے اوپر قبضہ کیا 1857 میں، تو انگلینڈ سے چلا ہوا شپ انڈیا پہنچنے میں 10 مہینے ٹائم چاہیے تھا. اگر انگلینڈ چاہتا کہ اپنی فوج کو موو کرے اور 1857 میں انڈیا پہنچائے تو اس کو فوج لندن سے بھیج کر انڈیا پہنچانے میں 10 مہینے کا ٹائم چاہیے تھا. آج کتنے گھنٹے کا ٹائم چاہیے؟ شاید 6 گھنٹے. 6 گھنٹے یہ وہ تبدیلی ہے، کمیونیکیشن کی تبدیلی، ٹرانسپورٹیشن کی تبدیلی. ہم نے ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے اندر عجیب کام کیا ہے. ان دو تبدیلیوں سے کم ایک بات قبول کرنا انسان کے لیے آسان ہو گئی ہے، اور وہ ہے ایک عالمی حکومت کا تصور. ان دو تبدیلیوں کے نتیجے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ان دو تبدیلیوں نے ہمارے لیے صرف ایک کام آسان کر دیا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے میں اب بہت آسانی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا پر ایک حکومت ممکن ہے. آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی کہتا پوری دنیا پہ ایک حکومت، تو وہ یہ کہتا اس دنیا کی حکومت کو کہیں پر بھی بناؤ گے باقی انسانوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جان پائیں گے. آج یہ کام بہت ہی آسان ہے. آپ دنیا کی کسی بھی گوشے میں حکومت بنائیے اور بتائیے کہ دنیا کے کس گوشے میں پہنچنا مشکل ہے، دنیا کے کس گوشے کی خبر حاصل کرنا مشکل ہے. دیکھیے ہم جس دنیا میں اس وقت بیٹھے ہیں اس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بغیر کسی سیٹلائٹ کا لنک بنائے ہوئے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ پہنچانا انتہائی سادہ کام ہے. ہم اور آپ کچھ بھی نہ کریں دوسرے یہ کر سکتے ہیں. ہم اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ لوگ جو دوست صاحبہ بعض اوقات بڑی احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں بعض چیزوں کو چھپانے کے سلسلے میں، ان کو میں مفید مشورہ دوں گا یہ حماقتیں بند کر دوں. اگر کوئی جاننے پر آ جائے تو آپ کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مطمئن رہیے اس بات کے اوپر. آخری چیز جو مجھے پتا چلی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے ہال میں آنے سے پہلے شاید اپنے موبائل فونز آف کیے ہوں گے یہ ابھی بھی سن رہے ہیں، یہ ابھی بھی آپ کی سنی ہوئی آواز کو دنیا کے کسی بھی نقطے تک پہنچا سکتے ہیں. یہ اس کمپنی کے ہاتھ میں جس کی سم آپ کے موبائل فون میں لگی ہوئی ہے. آف ہونے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں چھپا پائیں گے. یہ جو تبدیلی ہے اس نے ہمارے ذہنوں کو تیار کر دیا ہے، پوری دنیا کے ذہنوں کو تیار کر دیا کہ عالمی حکومت ممکن ہے. لیکن یہ تبدیلی امام کے آنے پہ دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا مسیوز بہت زیادہ ہے. اب وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات پہ دلیل ہے کہ ہاں یہ دنیا تیار ہو رہی ہے. وہ تبدیلی کیا تبدیلی ہے؟ اور اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے وہ سوال حل ہونا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آیا امام کے آوان و انصار کا مسلمانوں میں ہونا ضروری ہے یا کافروں میں بھی ہو سکتا ہے. آج کی انسانیت کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اور وہ تبدیلی ہے انسانوں کا عقل پسند ہوتا چلے جانا. یہ دنیا نفسانی خواہشات کی دنیا بن رہی ہے ایک طرف سے، بہت زیادہ نفسانی خواہشات کا حملہ ہے. آپ اپنی زندگی میں کوئی وقت فارغ نہیں پائیں گے، آپ کے اوپر مسلسل کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا رہے گا جس سے آپ کی نفسانی خواہشات کو ابھارنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس دنیا کے اندر ابھی بھی یہ خوبی ہے، یہاں پر لوگ سوچنے سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پر آزاد فکر انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اور کیا نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کے اوپر مسلسل حملہ ہوگا نفسانی خواہشات کے ابھارنے کا؟ اب آپ تصور کیجئے، آپ اپنے گھر سے نکلیے، بلکہ آپ گھر سے بھی نہ نکلیں، آپ اپنے ناشتے کی میز تک آ جائیے، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیے، آپ کے اوپر حملہ شروع ہو چکا ہے. کن چیزوں کے ذریعے سے؟ جس کو ہم برانڈ نیم کہتے ہیں. آپ کچھ اپنے ہاتھ سے نہیں کر پائیں گے اس کا. آپ کے اوپر مسلسل ایک یلغار ہے، وہ کس بات کی ہے؟ خریدنے کی یلغار. ہر چیز آپ کو ایک بات کہہ رہی ہے کچھ خریدو. آپ روڈ پہ آئیے، جیسے آپ روڈ پہ آئیں گے آپ نگاہ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں کچھ سائن بورڈز آپ دیکھیں گے. ان سائن بورڈ کے پیچھے میسج کیا ہے؟ جس چیز کا بورڈ لگا ہے اسے خریدو. آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور آپ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ فارغ نہیں پائیں گے. جتنا یہ موبائل فونز پھیلتے جائیں گے، نہیں کہہ رہا ہم اسے جان چھوڑا لیں، نہیں یہ تو ہوگا، جتنا یہ پھیلتے جائیں گے آپ کا پرسنل ٹائم ختم ہو جائے گا، پرسنل ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس اپنا ذاتی وقت کچھ نہیں رہے گا. صرف چند مہینوں کی بات ہوگی، اب مہینے دو مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، چند مہینوں کی بات ہوگی آپ کے اور ہمارے موبائلز کے اندر 100 سے زیادہ چینل آ رہے ہوں گے اسی پاکستان کے اندر. پرسنل ٹائم بچے گا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں بچے گا. ان تمام خرابیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بن رہے ہیں جو دنیا کی اس تمام یلغار کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. اب بھی کچھ انسان ایسے بن رہے ہیں اور خوش قسمت یہ ہے کہ ان انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب آپ سوچیے، امریکہ عراق پر حملہ کرنے جا رہا تھا، جب امریکہ عراق پہ حملہ کرنے والا تھا لندن جیسے شہر میں 12 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا کہ یہ حملہ غلط ہے. کن لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے؟ جن کے دماغ کے اوپر ان کے ملک کا میڈیا مسلسل حملہ کر کے کہہ رہا تھا کہ حملہ صحیح ہو رہا ہے، معاشرے میں سے 12 لاکھ لوگ ایسے نکل آئے کہ حملہ غلط ہو رہا ہے. اس بات کی نشانی ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا میں آزاد فکر انسان بڑھ رہا ہے. ایک قوم اگر جاگ گئی تو میں سمجھتا ہوں دنیا سے ضرور خاتمہ کرنا ممکن ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ قوم وہ قوم ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے اور دنیا کی سب سے بے وقوف قوموں میں سر فہرست ہے, یعنی امریکہ کی قوم. بے وقوف ترین قوموں میں سے ایک امریکہ کی قوم ہے, اسے کچھ نہیں معلوم, بے خبر ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. اگر یہ قوم جاگ جائے تو بہت سارے کام آسانی سے انجام پائیں گے. اس خاطر ان کو سلانے کے لیے امریکہ اتنی محنت کر رہا ہے, اور میں آپ کو گارنٹی درج کر رہا ہوں وہ ناکام ہو رہا ہے. آزاد فکر انسان پوری دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے. اب مجھ سے پوچھئے امام کی نصرت کون کرے گا, میں آپ کی خدمت درج کرتا چلوں. کوئی گارنٹی نہیں ہے سارے مسلمان امام کی نصرت کریں گے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ بہت سارے مسلمان امام کی مخالفت کریں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے سارے کافر کافر رہیں گے, امام کی نصرت نہیں کریں گے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کے بعد بہت بڑی تعداد میں عیسائی امام کا ساتھ دے دیں گے. کون امام کا ساتھ دے گا؟ آپ سن لیجئے, جس کی فکر آج کے چنگل سے آزاد ہو گئی, آزاد ہو کر سوچنا جانتا ہے, وہ امام کی نصرت کر دے گا. چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, حتیٰ چاہے وہ یہودی ہو, اگر فکر میں آزاد ہے امام کی نصرت کر لے. جس کے اوپر میڈیا کی بمبارڈمنٹ سے کوئی اثر نہ پڑتا ہو وہ اپنی فکر میں آزاد ہو. دو چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے فکر کا, ایک دشمن کی فکری یلغار سے, دوسرا اپنی نفسانی خواہشات کے قید سے. اگر کوئی انسان ان دو قیدوں سے آزاد ہو گیا فکر کے مرحلے میں, ایک اپنے نفسانی خواہشات کی قید سے اور دوسرا میڈیا کی اس مصنوعی یلغار سے, یہ انسان امام کا بہترین ناصر بن سکتا ہے. کیوں یہ آدمی انسان کا امام کا بہترین ناصر بنے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حق کو پیش کریں گے تو اس حق کو سمجھنے کے لیے آزاد فکری چاہیے. غلام فکر امام کے حق کو نہیں سمجھ پائے گی, جیسے کہ رسول خدا کے دور میں رسول خدا کے حق کو اس زمانے کی غلام فکریں نہیں سمجھ پائیں. اور جب اس غلام آزاد فکری کے ساتھ وہ فکر کو سمجھ لے گا, حق کو سمجھ لے گا اور اس پر عمل کرنے لگے گا, تو اس کو نفس کی قید سے آزاد ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نفس کی قید میں پھنسا ہوا تو حق کو سمجھ لینے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر پائے گا. بدقسمتی سے اکثر مسلمان اس اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتر رہے, اکثر کافر بھی اس اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتر رہے کہ ایک طرف سے وہ معاشرے کی رائج فکر کی قید سے آزاد ہو اور دوسری طرف سے اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو گئے. اب اس کی نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لوگوں کے افکار و خیالات کا جائزہ لیجیے, کتنا آسان ہے ان کی فکروں کو تبدیل کر دینا. آپ یقین فرمائیے, آپ اور میں, کبھی آپ نے پوچھا ہمارے درمیان فیشن کیوں رائج ہو جاتا ہے؟ خود سے رائج ہوتا ہے یا کوئی رائج کرتا ہے؟ کوئی چیز خود سے نہیں ہوتی, ہر چیز رائج کی جاتی ہے. آج کے میڈیا میں وہ فرعونی طاقت ہے جس کو چاہے گا منٹوں میں حق بنائے گا, جس کو چاہے گا منٹوں میں باطل بنا دے گا. آپ اس کا بہترین نظارہ اگلے 2 مہینے میں پاکستان میں دیکھیں گے. جو آج کے زیرو ہوں گے وہ اگلے 2 مہینوں میں ہیرو بنیں گے, اور جو آج کے ہیرو ہوں گے وہ اگلے 2 مہینوں میں زیرو بنیں گے. یہ کون کرے گا؟ یہ میڈیا کرے گا. مولا نے اپنے ایک جملے کے اندر اشارہ فرمایا, انسان 2 قسم کے ہیں, عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و ہمج ریا. تیسری قسم انسان کی وہ ہے, ایک وہ ہے جو عالم ہے, خدائی عالم ہے, ایک وہ ہے جو سیکھنے والا ہے, اللہ کے راستے پہ سیکھتا ہے, اور تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو ساحل پر اگنے والے گھاس کی طرح ہے, جہاں ہوا چلتی ہے اسی رخ پر لٹک جاتے ہیں. آج کی انسانیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکثر ہمجن ریا ہے, اکثر اس طرح سوچتے ہیں جیسے ان کو سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے. یقین فرمائیے آج کا میڈیا ہمارے خیال میں فرعون سے زیادہ فرعون ہے. آج کا میڈیا ہمارے خیال میں فرعون سے زیادہ فرعون ہے. کیوں؟ فرعون یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری, کہتا تھا تم مت ڈھونڈو خدا کو, میں تمہیں ڈھونڈ کے بتاؤں گا خدا کون ہے, اور جب میں ڈھونڈتا ہوں تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھتا. وہ فرعون تھا جو جادوگروں سے کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے, قبل ان آذن لکم, تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر. آج کا میڈیا یہ طاقت ہے, آپ جو کچھ استعمال کریں گے میڈیا کے اثر میں ہوگا, جو کچھ سوچیں گے میڈیا کے اثر میں ہوگا. امام کا ناصر کون ہے؟ اس قید سے باہر نکلا ہے وہ امام کا ناصر. وہ نہ سوچے جو سب کہہ رہے ہیں کہ سوچو, وہ سوچے جو اس کی عقل میں آ رہا ہے, جو صحیح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, معاشرے کی تاثیر میں نہ آئے. یہ امام کا ناصر. دوسرا کون امام کا ناصر؟ دوسری خاصیت کیا ہے؟ دوسری خاصیت یہ کہ جب حق کو سمجھ لے تو اس پر عمل کرے. آج کا مسلمان ایسا ہے, کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ رشوت دینا حرام ہے؟ کیا ہے دلیل سب؟ یہ نفس کی غلامی میں پھنسے ہوئے کچھ مجبور انسان. آج ان میں طاقت ہے کہ یہ امام کے عوانوں انسان کی فہرست میں چلے جائیں؟ اچھا یہ رتبہ کتنا بڑا رتبہ ہے امام کے عوام انسار. ہم اور آپ ہر روز اس رتبے کی دعا مانگنے والے خود بھی نہیں سمجھ رہے کتنا بڑا رتبہ مانگ رہے ہیں. یہ رتبہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ رسول گرامی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سلام ہو میرے بھائیوں پر, ان کے اطراف میں موجود اصحاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ سلام ان لوگوں پر ہے جو آپ کی دین کی نصرت میں مارے جا چکے ہیں؟ فرمایا نہیں, ان پر نہیں. کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ سلام ہم پر ہے جو ابھی بھی آپ کی نصرت کر رہے ہیں؟ فرمایا تم پر بھی نہیں. کہا اے اللہ کے رسول نہیں, کس پر؟ فرمایا یہ اس پر ہے جو آخری وقت میں آئے گا, اسے مجھے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا, وہ صرف میرے لکھے کو دیکھے گا, اس پر باوجود مجھ پر ایمان لائے گا, سختی سے عمل کرے گا. فرمایا یہ میرے بھائی ہوں گے. آپ اور ہم جس مقام کی آرزو کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کے بھائی ہونے کا مقام ہے. مفت میں ملے گا؟ آج تک کون سا مانوی مقام مفت میں ملا ہے جو یہ مفت میں مل جائے گا؟ اگر ہم اور آپ ان دو قیدوں سے آزاد نہیں ہو سکے, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, مجھے بعض کافر, ظاہری کافر اس معاملے میں بہت سارے مسلمانوں سے کہیں زیادہ آزاد نظر آتے ہیں, اور البتہ یقینی طور پر بعض مسلمان اس معاملے میں بہت سارے کافروں سے بہت اچھے آزاد نظر آتے ہیں. کوئی قید اسلام اور کفر کی نظر نہیں آ رہی اس وقت. اس وقت قید نظر آ رہی ہے فکر اور شعور. بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں جو فکر کے اندر آزاد ہیں, گرچہ اس وقت اسلام نہیں سمجھ پا رہے. اچھا اب آپ ممکن ہم سے ایک سوال کریں, مجھے کہ اگر یہ اسلام نہیں سمجھ پا رہے تو ہم ان کو اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کافر ہیں, ان کے ساتھ ایک مشکل ہے. آیا ان کو صحیح اسلام ہم نے سمجھا دیا ہے؟ آیا ان کو ہم صحیح اسلام سمجھانے میں کامیاب ہو گئے؟ آپ یقین فرمائیے جو حوادث عراق کے اندر پیش آ رہے ہیں ہمارے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہے پوری دنیا کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر. اور وہ اس طریقے سے کہ ممکن ہے آج سے 10 سال پہلے کوئی خدا سے کہہ سکتا ہوتا اپنی موت کے بعد کہ اے خدا یا مجھے کیا معلوم علی کس کا نام تھا, اب نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے آج سے 10 سال پہلے کوئی کہتا خدا یا مجھے کیا معلوم حسین اور کربلا کس کا نام تھا, اب نہیں کہہ سکتا. اب اس کو ہر روز سننا پڑے گا کربلا, امام علی, عراق, یہ تمام سب کچھ سب نے سنا ہے. اب سب کے اوپر مجھے پوری ہو رہی ہے. اب آزاد فکر انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ سوچے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ زمانہ بہت عجیب زمانہ ہے. ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں فحاشی کے حوالے سے عرض کیا تھا, ہم تاریخ انسانیت کے بہت عظیم الشان ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ موڑ موڑنے میں کتنے 10 سال لگیں گے, لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. کم از کم 1000 سال کے اندر ایسا ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا جو اس وقت ہے. ہم بہت بڑی جگہ پر ہیں، بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں، ہم اپنی فکروں کو آزاد نہیں کر پا رہے، ہم اپنی روح کو ابھی تک اپنی نفس کی قید سے آزاد نہیں کر پا رہے۔ اگر آزاد کر لیتے تو پھر ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بنتی، ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہوتا۔ اچھا، جو لوگ آزاد ہیں وہ کیا کرتے؟ قربانی دیتے، جو آزاد ہیں وہ قربانی دیتے اور بہت وسیع قربانیاں دیتے۔ تعجب ہے بعض اوقات ایسا ہوا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اس میں ممکن ہے بعد میں کوئی تنقید کرے۔ فلسطین میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فلسطینی اسرائیل کے خلاف کسی کارروائی میں پایا جائے تو اس کے گھر کو بم کے دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے۔ پروٹین ہے وہاں کا کہ اگر کوئی فلسطینی پکڑا گیا اسرائیل کے خلاف کارروائی میں تو اس کے گھر کو یا بم کے دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے یا بلڈوزر آتا ہے اور پورے گھر کو سامان سمیت بلڈوز کر کے چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے، امریکہ میں کچھ جوان اس بات کے عہد پر اپنے ملک سے نکلے کہ ہم فلسطینیوں کا دفاع کریں گے، گھر بلڈوزر ہونا صحیح اچھا کام نہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے۔ عجیب ہے کہ کچھ عیسائی تھے اپنے علاقوں سے نکلے، امریکہ سے نکلے اس بات پر کہ ہم فلسطینیوں کا دفاع کریں گے، ان کے گھر کو بلڈوزر تھے، کیوں بلڈوز کیا جا رہا ہے؟ یہ اسرائیل پہنچ گئے، اسرائیل پہنچنے کے بعد ان میں سے ایک ٹیم ایک ایسے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی جس کے سامنے بلڈوزر آ چکا تھا۔ بلڈوزر چلانے والے نے کہا کہ میں اسرائیل کا سٹیزن ہوں، یہاں آرمی کا حکم آخری حکم ہے، اگر کوئی راستے میں آیا بلڈوزر کے نیچے کچل جائے گا، میں اس کی جان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، اسرائیلی عدالت میں میرے اوپر کیس نہیں چل سکتا، جو بھی سامنے کھڑا ہے ہٹ جائے، چاہے امریکہ کا ہو چاہے برطانیہ کا ہو چاہے اسرائیل کا ہو۔ سب لوگ ہٹ گئے، ایک 27 سالہ لڑکی نہیں ہٹی اور بلڈوزر کے نیچے کچل کے مر گئے۔ اپنے آپ سے پوچھے گا یہ آزاد انسان ہے یا نہیں؟ یہ آزاد ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسی آزادی چاہیے ہمیں جس میں ہم حق کو پہچانے اور حق کی خاطر جان لیں، حق کو پہچانے اور حق کی خاطر سختیاں جھیل لیں۔ وہ حق بہت اچھے چھوٹے چھوٹے حق بھی ہو سکتے ہیں، مثلا اب میں آپ کو تھوڑا سا عمل کی میدان میں لے آؤں، اگر آپ جانتے ہیں کہ صبح کی نماز واجب ہے تو اس حق پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں جب امام تشریف لائیں گے تو ان کے حق کی خاطر ہم جان دیں گے، پہلے چھوٹے چھوٹے حق پر عمل کر کے دکھائیے، پہلے ان معمولی معمولی حقوق کے اوپر عمل کیجیے، اس کے بعد بڑے حق پر عمل کرنا سیکھیے۔ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل، لیکن میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر عرض کروں، اگر آپ آزاد بننا چاہتے ہیں اس کا راستہ بہت آسان ہے، جو آپ کو حق سمجھ میں آ رہا ہے اس پر سختی سے عمل کریں، آپ کی فکر آزاد ہو جائے، آپ کی روح آزاد ہو جائے۔ اگر آپ آزاد انسان بن گئے، اب آپ امام کی نصرت کے قابل ہیں، اب آپ امام کی نصرت کے قابل ہیں۔ تو مجھ سے یہ نہ کہے کہ اس لڑکی نے آپ نہیں پہچانا ہوگا، بلاخر وہ عیسائی مری تو اس کا کیا ہوگا، میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، صرف اس کی ایک خوبی کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک حق کو پہچانا اور اس حق کی راہ میں جانا، یہ کوالٹی درکار ہے۔ اگر آپ امام کے آوان و انصار کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو حق کی خاطر جان دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کہ چھوٹے چھوٹے حقوق کی خاطر اپنی نفس پرستی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ امام کی نصرت نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو حق کی خواہش ہے جس پر لوگ جان بھی دے رہے ہیں، یہ میرے نزدیک علامت ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھ جانا کہ جو حق کی خاطر جان دینے کی طاقت رکھتے ہوں، میرے نزدیک علامت اس بات کی ہے کہ امام کا ظہور، جتنا یہ لوگ بڑھتے چلے گئے امام کا ظہور نزدیک آئے گا۔ اس خاطر ہمیں اپنے اندر پہلی کوالٹی یہ ایجاد کرنی پڑے گی، آپ نے اور ہم نے حق کے اسلام کو پہچان لیا ہے، حق کے اہل بیت کو پہچان لیا ہے، اس حق کو ادا کیجیے۔ اب آپ دیکھیے، عجیب سی بات عرض کروں گا جس پر ہم مولویوں کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی جہاں کہیں جاتا ہے وہ یہ بات ضرور کرتا ہے، اگر آپ امام کا حق اپنے مال میں پہچان سکیں، آج تک ادا کیا ہے، اگر آپ اللہ کا حق اپنی زندگی پر پہچان پائیں، کتنی دفعہ ادا کیا؟ اگر یہ حق ادا نہیں کر پا رہے جس پہ کوئی دشمن آپ کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھ رہا ہے، تو جس حق پہ گردن پہ شمشیر ہوگی اسے آپ کیسے ادا کریں گے؟ میں بھی ایسے ہوں، ہم اور آپ سب ایک ہی اس کے ہیں، عزیزان محترم، آج کے دور کی یہ تبدیلی میرے خیال میں سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار ہو رہے ہیں جن کی فکر آزاد ہے، وہ حق کی خاطر کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے، الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے ہمیں، میں عرض کر رہا ہوں، بہت عجیب زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے پچھلے 1000 سال ہمیں ایک ایسا منظر دکھایا ہے جو مسلمانوں نے 2100 سال میں نہیں دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا تھا، 2100 سال میں نہیں ہوا تھا، اللہ نے پچھلے سال دکھایا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دے دی، ہم نے اس کی عظمت نہیں پہچانی، 2100 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل لڑنے جا رہے تھے اپنے دشمن سے، دشمن بہت کمی تھا، لوگوں نے اس زمانے میں اللہ کے نمائندے سے کہا کہ اے فلانی، یہ جو دشمن ہے یہ اتنا مضبوط ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ اس زمانے کے مومنوں نے اپنے رہنما سے کہا کہ نہیں، ہم ان سے لڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے کسی بڑے گروہ کو شکست دے دی ہو۔ بدقسمتی سے 2100 سال سے نہیں ہو رہا تھا، پچھلے سال ہو گیا، چھوٹے سے گروہ نے دنیا کی تیسری بڑی فوج کو شکست دے دی۔ حضرت محترم، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے حجتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے حجتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آزاد فکر انسان اپنی فکر کے جذبے دکھا رہے ہیں، ہمیں پوچھنا پڑے گا ہم آزاد فکر ہیں یا نہیں۔ یہ اگر مجھ سے کوئی کہے تیاری کیا ہے، میں بھی کہتا ہوں دعائیں پڑھے، قرآن پڑھے، عبادات کرے، لیکن بڑی تیاریوں میں سے ایک تیاری، سب سے بڑی یہ تیاری، اپنے فکر کو آزاد کرنا، اپنی روح کو آزاد کرے اس نفس پرستی سے۔ اگر میں اور آپ فحشا کی معمولی نفس پرستی سے آزاد نہیں ہو پا رہے، تو امام کے دشمن کی قید سے کیسے نکل پائیں گے؟ فحشا کی معمولی نفس پرستی، ٹیلی ویژن، نفس پرستی نہیں ہے اس کے اندر، فحشا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم اور آپ نے بہت کمپرومائز کر لیا ہے، ہم نے اور آپ نے کمپرومائز نہیں، عقب نشینی کی ہے۔ کیا میرے اور آپ کے صرف ایک نسل پہلے کے لوگ ٹیلی ویژن کو شرافت کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھروں میں دیکھ سکتے تھے؟ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم شکست خوردہ قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس نے اپنی ثقافت کو اپنے ہاتھوں قتل کیا، اب مطمئن ہے کہ قتل ہو چکی ہے، تو بے حیائی کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ صرف میڈیا نے، صرف اس خوف سے لے لیا کہ اگر نہ لیں تو ہمارے بچے ہمیں دقیانوس کہیں گے، ہم میڈیا کی زد میں آ گئے نا، ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، کہاں کے آزاد ہیں؟ امام کا ناصر فکر میں آزاد ہوگا، روح میں آزاد ہوگا، نہ نفس کا تابع ہوگا، نہ دوسروں کے کہے کا تابع ہوگا، اپنی فکر کو استعمال کرے گا، حق کو پہچانے گا، حق کی خاطر جان دے گا۔ ہمیں سمجھنے آتا ہے یہی سب سے بڑی تیاری ہے۔ درود محمد وآل محمد۔ پیارے محترم، بہت ساری نکات آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے اور بہت سارے پوائنٹس، ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے، حتیٰ آج کی تبدیلیوں کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو بہت وسیع ہے جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ ان میں نہیں معلوم کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا روایت کے اندر ہمیں بہت زیادہ اثر ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کی ایک محدودیت ہے، ہم نے ایک لمٹ لی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ حیدرآباد کے اندر بھی یہ عادت پڑے کہ جو لمٹ لی گئی ہے اس لمٹ کو فالو کیا جائے، تو ہم اپنی لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کریں گے، جو ہمارا ڈیوریشن ہے ٹائم کا اس کو ہم فالو کریں گے، جو ہمارا وقت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو یہاں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف لے کے جائیں گے۔ ایک دفعہ خلاصے کے طور پر بیان کر دیں کہ جو اب تک کہا گیا وہ دو سیشن میں وہ کیا تھا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم نے تصور مہدویت سے اپنا ذکر شروع کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تصور ایک ایسا تصور ہے جس کے اندر ایک رہبر کا تصور ہے، ایک زندہ فعال باخبر رہبر کا تصور ہے، ان کی تشریف آوری کا تصور ہے جو جبری نہیں ہے، ارادی ہے، خطی نہیں ہے، انسانوں کے ارادے کے نتیجے میں ہونا ہے، معجزاتی نہیں ہے بلکہ معمولی دنیا کے ساتھ ہے، دوسرے مذاہب کا اس سے ایک تعلق بنتا ہے، عیسائیت کا ایک گہرا تعلق فکر مہدویت سے بنتا ہے، یہودیت کا مخالف تعلق فکر مہدویت سے بنتا ہے. اہل تسنن ہمارے ساتھ مشترک ہیں اس بات میں کہ امام کا نام یہی ہوگا، امام کا لقب امام ہوگا اور ان کا عدد بھی 12 ہوگا. صرف وہ مختلف ہیں اس بات میں کہ ان میں سے اکثر کے نزدیک امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے نزدیک امام کی ولادت بھی ہے اور فعال بھی ہے. یوں ہم تمام ادیان عالم میں واحد فرقہ ہیں جو اپنے رہنما کے انتصابی، زندہ اور فعال ہونے کے معتقد. عرض ہوا کہ یہ جو تبدیلی ہوگی یہ ایک عالمگیر تبدیلی ہوگی، یہ ایک آفاقی تبدیلی ہوگی، اور اس میں انسانیت کا ایک اچھا مستقبل سامنے آئے گا. لیکن یہ جو مستقبل ہے یہ ایک سرکل میں ہے، اور وہ سرکل ایسا ہے کہ اگلا سرکل ہمیشہ پچھلے سرکل سے بڑا ہوتا ہے. اس کی اچھائی زیادہ اچھائی ہوتی ہے، اس کی برائی زیادہ برائی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ ہم اور آپ اگر معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ٹیکنالوجی کی تبدیلی کو ہم نے کوئی بہت بڑی نشانی قرار نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم اس ٹیکنالوجی کے انسانیت کی ترقی یافتہ ترین ٹیکنالوجی کے ہونے میں شک کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ٹیکنالوجی انسانیت کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس سے زیادہ ممکن ہے اور شاید پیچھے اس سے بہتر گزر سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں کہ امام کے آبا و انصار کو حساب کریں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر ہوں، ممکن ہے کافر کے اندر بھی ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے کافر ہوں. یقیناً مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد امام کے آبا و انصار کی موجود ہے. جو بنیادی صفت بنے گی وہ فکر کا دو قید سے آزاد ہونا ہے، اطراف کے افکار سے آزاد ہو جانا، اس کو ہم نے میڈیا کہا، اور نفس کی قید سے آزاد ہو جانا کہ وہ حق کو پہچانے اور حق کے اوپر عمل کر دے. اسی دوران میں ہم نے آپ کی خدمت میں اصرار کیا کہ ہم تاریخ بشریت کے بہت بڑے نقطۂ عطف سے گزر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کئی ہزار سال میں مشکل سے حاصل ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم تاریخ انسانیت کی بدترین برائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جس فحشا اور جس ظلم کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ انسانیت کی بدترین فحشا اور بدترین مظالم ہیں. اس دور میں اگر میں اور آپ چاہیں امام کے آوان و انصار میں شامل ہوں، پہلا کام فکر کی آزادی ہوگا، البتہ وہ تمام عبادات کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں ہم اور آپ جانتے ہیں اور جس کو ہم نے حق کی صورت میں کہا. اگر آپ نے اسلام کے حق کو پہچان لیا ہے تو اسلام کی عبادات کو انجام دیجیے، اگر آپ نے اہل بیت کے حق کو پہچانا ہے تو اہل بیت کے حق کو ادا کر دیجیے. آپ ان حقوق کو ادا کرتے چلے جائیں گے، ان کی خاطر قربانیاں دیتے چلے جائیں گے، آپ کے اندر آزاد فکر بنتی چلی جائے گی، اور اس آزادی کے ساتھ آپ اور ہم انشاءاللہ امام کی نصرت کے قابل ہوں گے. بہت سارے موضوعات ابھی باقی ہیں، کچھ وہ ہوں گے جو آپ کے سوالات کے ذریعے سے اشارتاً مورد بحث قرار پا جائیں گے، پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ہم بحث نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے پہلے ہی سے معذرت خواہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. فکر کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انتہائی معقول سوال ہے. اگر لوگوں کو فکر کی آزادی دے دی جائے تو لوگ نیا دین نہیں بنا لیں گے، اور ویسے بھی لبرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، آیا اللہ نے انسان نام کی جو مخلوق بنائی ہے مینوفیکچرنگ کے حساب سے، کارخانے کے حساب سے، اس میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کیا، یا بننے کے اعتبار سے یہ بہت اچھی بنی ہے، خرابی باہر آ کر ہوتی ہے؟ اپنے طور پر طے کر لیں، انسان اگر کارخانہ قدرت میں بن رہا ہے تو کیا اس میں کوئی صنعتی خرابی ہے، بننے کی کوئی خرابی ہے، یعنی کہ نہیں، خرابی باہر آ کر ہوتی ہے. اگر اس میں اندر بننے کی کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس کو آزاد چھوڑ دیں یا اپنا کمال خود ہی حاصل کر لے گا، باہر سے خراب مت کریں. اگر کسی انسان کو باہر سے خرابی نہ دی جائے تو یہ انسان اپنی طبیعت کے اوپر باقی رہے، کمال تک پہنچ جائے گا. اور یہ جو آپ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ لبرلزم کی طرف جا رہی ہے، تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم کسی لبرلزم طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم غلامی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کوئی فکر آزاد نہیں چھوڑی جا رہی ہے. ہمیں دنیا بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جتنی اصطلاحات بنتی ہیں سب الٹی بنا کے بنتی ہیں، سب اصطلاحات غلط بنائی جاتی ہیں، ہر چیز غلط بنائی جاتی ہے تاکہ اصلی کو چھپایا جائے. یہ جس کو ہم لبرلزم کہہ رہے ہیں، جو ہم سے کہا جا رہا ہے لبرلزم ہے، ایکچولی انسان کی غلامی کی بدترین شکل ہے. یہ ہم سیکھ نہیں رہے، یہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے. اگر انسان آزاد ہو گیا تو میرے خیال میں سب سے پہلے جس فکر کا مقابلہ کرے گا وہ لبرلزم ہے، چونکہ یہ غلامی کی فکر ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ سے کہا جاتا ہے لبرلزم، اور لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی قید نہیں ہے، جب اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہوتی تو یہ کس کی قید کو برداشت کر لیتا ہے؟ دیکھیے لبرلزم کا نعرہ سنو، لبرلزم کا نعرہ ہے جو چاہو کرو، جو چاہو ہو جائے. آپ سن رہے ہیں نا ایڈورٹیزمنٹس کے اندر کہہ رہے ہیں جو چاہو کرو، جو تمہارا دل چاہے وہ کرے. اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو چاہے کرے تو وہ کس سے آزاد ہوگا اور کس کا غلام ہوگا؟ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو چاہے کرے تو ایک کا غلام بنے گا، اپنے حیوانی نفس کا. کاش اس کو یہ کہتے جو تمہاری عقل صحیح سمجھے اس پر عمل کرو. یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. اب کسی انسان سے پوچھے اگر میرا دل چاہے سامنے والے کو قتل کروں پھر کیا ہوگا؟ جواب بھی سن دیجیے، جواب یہ ہے اگر تمہیں کوئی نہ پکڑ سکے تو مار لو، جیسے کہ امریکہ کا صدر کر رہا ہے، جتنوں کو مار سکتا ہے مارتا ہے کیونکہ فی الحال اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ لبرلزم ہے. اس میں اور حیوانیت میں کتنا فرق ہے؟ ہم انسانیت کے نام پر حیوانیت کی شکل میں تبدیل ہو رہے ہیں. بس یہ لبرلزم نہیں ہے، یہ نفس پرستی کی بدترین شکل ہے. اور اگر آپ انسانوں کو آزاد کریں گے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آزاد انسان خود بخود سمجھ جائے گا مجھے کمال کی طرف جانا ہے، اپنے کمال کو جج کرے گا، اپنے کمال کی راہ میں ہائے رکاوٹوں کو دور کرے گا اور اپنے کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور آپ کو میں نے مثالیں بھی عرض کی، اگر حضرت سلمان فارسی آزادی اختیار نہ کرتے تو وہ ہمیشہ آتش پرست رہتے. وہ آزاد انسان تھے لہذا آتش پرستی سے باہر آ گئے. حضرت بلال حبشی اگر آزاد فکری استعمال نہ کرتے تو ہمیشہ غلام رہتے. وہ آزاد فکر تھے، انہوں نے اپنی فکری آزادی کو استعمال کیا اور اپنے جسم کو بھی آزاد کرا دیا. یہ آزاد فکری ہے جو خود بخود خدا کے سامنے لے جائے گی. عیسائیوں کے اندر یہ نظریہ کہ ظہور کے وقت امام کے خلاف ہونا کس طرح وجود میں آیا، خوبصورت سوال ہے. یعنی سوال یہ ہے، عیسائیوں کا ایک نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ جو کرائسٹ ہیں، اور ان سے پہلے ایک اینٹی کرائسٹ آئیں گے کہ جو ہماری ترتیب کے حساب سے ہمارے امام ہوں گے، ہماری ترتیب کے حساب سے ہمارے امام ہوں گے. البتہ ہمارے امام کے ساتھ ایک سفیانی بھی ہے اور دجال بھی ہے. آیا عیسائی تشخیص دے پائیں گے کہ اینٹی کرائسٹ امام نہیں ہے، سفیانی اور دجال ہیں؟ آیا وہ تشخیص دے پائیں گے؟ مجھے شک ہے کہ وہ اس بات کو تشخیص دے پائیں گے. یہ فکر کہاں سے آئی؟ اب اس کے پیچھے ایک بہت لمبی داستان ہے. مجھے کہ عیسائیت اپنے ابتدائی ترین زمانوں سے صہیونیت کی زد میں ہے. ممکن ہے آپ صہیونیت کا نام سنتے ہی کہیں صہیونیت 125 سال کی ایجاد ہے، جبکہ عیسائیت کا ابتدائی زمانہ 2000 سال پہلے کا ہے. اگر صہیونیت کی ٹرمنالوجی کی بھی صحیح تشریح ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صہیونیت 150 سال کی ایجاد نہیں ہے، یہ کم از کم 3000 سال کی ایجاد ہے. بھارت میں صہیونیت نہیں کہتا، یہودیت کہہ دیتا ہوں. عیسائیت اپنے ابتدائی ترین زمانے سے یہودی انحراف کا شکار ہے. متعدد چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے مرنے کے فوراً بعد عیسائیت کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن عیسائی لبادے کے اندر. کچھ چیزیں جو یہاں پر تفصیل سے نہیں کہی جا سکیں گی، آپ جائیے کبھی اس بات کو اسٹڈی کیجئے، خاص کر ایک شخصیت کو جاننے کی کوشش کیجئے، پال نامی ایک شخصیت کو جس کا عیسائیت کے اندر اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ آج کی عیسائیت کو بعض عیسائی اسکالر بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آج کی عیسائیت حضرت عیسیٰ نے نہیں بنائی ہے، پال نے بنائی ہے، جس کو عیسائی سینٹ پال کہتے ہیں. آپ کو پہ جا کے اس کو اسٹڈی کریں تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ عیسائیت کے اوپر قدیم زمانے سے منحرف یہودیت کی چھاپ ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنے بنیادی انحراف آئے ہیں یہ اس انحرافی یہودیت کی دین ہے جو اس نے عیسائیت کے اندر ڈالے اور اس کے نتیجے میں عیسائیت کو ایسا بنایا ہے. اب یہ ذرا جملہ سمجھے جائیے گا, اس منحرف یہودیت نے عیسائیت کو ایسا بنایا ہے کہ جو جتنا پکا عیسائی ہوگا اتنا پکا یہودیت کا غلام بن جائے گا. منحرف یہودیت نے عیسائیت کو ایسا تبدیل کیا ہے کہ جو جتنا اچھا عیسائی ہوگا بدقسمتی سے اس انحراف کے نتیجے میں اتنا یہودیوں کا غلام ہو جائے گا. اگر آج کی دنیا میں آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو امریکہ کے ایونجلسٹ چرچ کو دیکھیے, ان کے افکار کو دیکھیے جس کا نمائندہ جارج بش ہے, تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسائی یہودیوں کا غلام کیسے بنتے ہیں. البتہ یہودیوں کی جگہ صہیونیت رکھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ صہیونیوں کے غلام ہیں. اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر پاؤں گا. سوال انہوں نے یوں لکھا ہے, در حقیقت علم کے 27 درجے ہیں جس میں سے اب تک سے 2 درجے ہیں اور ظہور امام پر دیگر 25 درجات اور آ جائیں گے, تو کیا امام ایسے وقت کس طرح یزید وقت سے لڑیں گے؟ کیا وہ ذوالفقار سے لڑیں گے یا کسی اور جدید ہتھیار استعمال ہوں گے؟ یعنی انہوں نے یوں فرمانا چاہا ہے کہ آج 2 ڈگریز کشف ہوئی ہیں, 25 ڈگریز ابھی کشف ہونا باقی ہیں, اور جب وہ کشف ہو جائیں گی تو صورتحال کچھ اور ہوگی. میں اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کروں گا. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ اپنے آوان و انصار کی عقلوں کو کامل کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کتنی ہی سوفسٹیکیٹڈ کیوں نہ ہو, امام کے آوان و انصار امام کی دی ہوئی برکتوں کے نتیجے میں زیادہ بڑی ٹیکنالوجی اور زیادہ بڑے علمی مقام کو حاصل کر پائیں گے. آیا یہ کام معجزات کے ذریعے سے ہوگا یا امام چند حقائق کو کھول کر بیان کر دیں گے؟ اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. ہاں اتنا مجھے احساس ہے کہ اگر وہ حجت خدا کسی ایک سائنسدان کو یہ بتائیں کہ جس مسئلے کو وہ 50 سال سے ڈھونڈ رہا ہے اس کا حل یہ ہے, تو بالکل سائنسدان کا امام کا معتقد ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اگر بڑے بڑے ایسے افراد کو امام اپنے علم سے متاثر کر پائے تو مجھے یوں لگتا ہے اس دور کی یزیدیت خود بخود امام کے سامنے کمزوری کا احساس کرے گی. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں, احمقانہ شاید بعض لوگوں کو لگے لیکن ذرا سوچیے گا. فرض فرمائیے آج کے دور میں ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے, وہ یونیورس کے کائنات کے بالکل آغاز کے اوپر بہت کام کرتا ہے. مثلاً اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ ہے کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور گزشتہ 25-30 سال سے وہ اس بات کے اوپر کوشش کر رہا ہے, تحقیق کر رہا ہے کہ یونیورس کی بگننگ کو سمجھنے کی کوشش کرے. فرض فرمائیں امام تشریف لائیں اور اپنے کسی ایک نمائندے کو اسٹیفن ہاکنگ کے پاس وہ حل دے کر بھیج دیں جس کو اسٹیفن ہاکنگ 30 سال سے تلاش کر رہا ہے. آئے یہ شخص امام کا مرید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ وہ افراد نہیں ہیں جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ لوگ علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور امام اس کے فرزند ہیں جو شہر علم کا ہے اور اس کا دروازہ ہے. اس علم سے دنیا کے علم کے طلب کرنے والوں کو متاثر کرنا امام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. پھر یہ لوگ کس کے تابع دار ہوں گے؟ امام کے تابع دار. پھر یزید وقت کسے استعمال کرے گا؟ جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا امام تشریف لائیں گے تو جدید ٹیکنالوجی کو کیسے حاصل کریں گے, ایک تو یہ کہ وہ امامت کے علم کو نہیں سمجھ پا رہے, دوسری مشکل یہ ہے کہ وہ امام کے وجود کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ پا رہے. آج ہم دنیا کے اپنے جیسے معمولی انسانوں کی تاثیر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آیت اللہ خمینی کی شخصیت کا اثر نظر آتا ہے, حسن نصر اللہ کی شخصیت کا اثر نظر آتا ہے, حتیٰ ایران کے موجودہ صدر کی شخصیت کا اثر نظر آتا ہے. یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ لوگ امام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے تب اتنا اثر دے رہے ہیں, اور امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں سمجھ پا رہا. کوئی مشکل نہیں, امام کے انتظار میں کون سا عقائد اور عمل بہت ضروری ہے, یعنی پوچھنا چاہ رہے ہیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کون سا سب سے اچھا ہے, کون سا بہت ضروری ہے جو آپ نے پہچانا ہو, جتنا آپ نے پہچانا ہے. دیکھیے ہمارے پاس ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اے خدایا جتنا حق ہم نے پہچان لیا ہے ہمیں حق اس حق کو اٹھانے کی طاقت دے, آپ نے کتنا حق جانا ہے اس کو اٹھا لیجیے, اس پر عمل کر لیجیے, وہ بھی بہت ہے. جانتے جھوٹ بولنا غلط ہے، آپ نہیں جانتے عبادت کرنا چاہیے، آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، یہ سب آپ جانتے ہیں، یہ حق ہے، اس پر عمل کر لیجیے۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اے خدا جتنا حق ہم نے پہچانا ہے ہمیں اٹھانے کی طاقت دے دے۔ وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جو حق ہم سے دور رہ گیا ہے ہمیں اس حق تک پہنچا دے۔ یہ ہماری دنیا، جتنا حق جانتے ہیں اتنے پہ عمل کریں، جو حق آپ کی نظروں سے اوجھل رہ گیا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات نے جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے خطبہ نمبر 32 کے اندر، یا ممکن ہے خطبہ نمبر 36 ہو مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں، دونوں کو آپ جا کے چیک کر لیجئے گا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا زمانہ انتہائی ناشکر گزار زمانہ ہے، اس میں ظالم کی ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے لوگ جسے جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اور جسے نہیں جانتے اسے جاننے والے سے سوال نہیں کرتے۔ زمانے کا ظلم یہ، جسے جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جسے نہیں جانتے اسے جاننے والے سے پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ زمانے کا ظلم، آپ اور میں یہ ظلم نہ کریں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جو جانتے ہیں اس پہ عمل کریں، جو نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش کریں، معاملہ ختم۔ جو عیسائی امام کا ساتھ دیں گے کیا وہ جنت میں جائیں گے، اور کیا امام کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا امام کا ساتھ دینے کے بعد بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ اگر وہ عیسائی امام کا ساتھ دے گا تو پھر مسلمان بن کے ساتھ دے گا، نہیں کہ عیسائی بن کے ساتھ دے گا، پھر وہ امام کے وجود مقدس کی حقیقت کو پہچان کے ساتھ دیں گے، تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے اس نے جنت نہیں جانا۔ دجال کا کیا کانسیپٹ ہے صاحب؟ کتنا اچھا کام کیا انہوں نے، 5 حرف لکھے ہیں دجال کا کیا کانسیپٹ ہے، اور مجھے کیا بولنا پڑے گا اس پہ؟ اب مجھے 5 کے اوپر کیا بولوں کہ اس کا کانسیپٹ کلیئر کروں؟ 2 اوپینینس ہیں، بریف، بہت بریف 2 اوپینینس ہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے دجال ایک شخصیت ہے، ایک انسان، ایک آنکھ والا، اتنی طاقت والا، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس فصل کو چاہتا ہے ہری کو برباد کرتا ہے، جس برباد کھیتی کو چاہتا ہے آباد کرتا ہے، موسیقی کے گھوڑے پہ سوار ہے، جوانوں کو جذب کر لیتا ہے، لوگوں کو مدہوش کر لیتا ہے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ شخص ہے، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ شخص نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے۔ اگر یہ شخص ہے تو ابھی نہیں آیا ہے، اگر آئیڈیالوجی ہے این ممکن ہے میرے اور آپ کے گھر میں ہو۔ اگر شخص ہے ابھی نہیں آیا ہے، ایک آنکھ والا ایسا طاقتور آدمی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اگر یہ آئیڈیالوجی ہے تو پھر ابھی بھی ہے۔ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ میٹیریلسٹ، مادہ پرستی۔ اس کی ایک آنکھ ہے، یہ دنیا دیکھتی ہے آخرت نہیں دیکھتی، یہ جسم دیکھتی ہے روح نہیں دیکھتی، یہ کائنات دیکھتی ہے اس کے خالق کو نہیں دیکھتی۔ اس کے پاس بہت طاقت ہے، اس مادہ پرستی کا اظہار امریکہ ہے، کویت کو بناتا ہے 5 دن میں بگاڑتا ہے، 2 سال میں پھر بنا لیتا ہے، جوانوں کو جذب کرتا ہے، میوزک کے گھوڑے پہ سوار ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، ایک دن ہیرو بناتا ہے دوسرے دن ختم کر دیتا ہے، ایک دن صدام بناتا ہے دوسرے دن اس کے مجسمے پہ پیشاب کروا دیتا ہے۔ شاید دجال آ چکا ہے۔ لکھا ہے امام زمانہ کی اتنی طویل زندگی کیسے ممکن ہے؟ سائنٹیفک جواب دیں، آیا سائنس نے بہت ساری چیزیں سمجھنی ہیں؟ میں بجائے سائنٹیفک جواب دینے کے قرآنی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آیا قرآن، میں سائنس کی بہت کمی کا قائل ہوں، میں سائنس کے نقص کا قائل ہوں۔ خوبصورت بات یہ ہے، جگہ جگہ کہتا ہوں، سوچتا ہوں اللہ کرے میری زندگی اتنی ہو کہ دیکھنے قابل ہو، اور آپ سب تو یقیناً رہیں گے، سائنس ٹرن لے رہی ہے اپنا۔ میں ریسرچ کر رہا ہوں، ہم بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں، سائنس بہت بڑا ٹرن لے رہی ہے، سائنس میٹیریلزم کی باؤنڈریز کو توڑ کر بیونڈ میٹر جانے کی کوشش کر رہی ہے، سائنس اس طرف میٹافیزکس کی باؤنڈری کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اگر سائنس اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ یہ میٹرز کی باؤنڈری کو توڑ گئے، میٹر اور میٹیریلزم کی باؤنڈری کو توڑ کر بیونڈ میٹر چلے گئے، تو پھر وہ تمام کی اسپرچویلٹی جس کے ہم دعوے دار ہیں اور اب تک سائنس منکر تھی، پھر سائنس سے ثابت ہو جائے گا۔ پھر جب یہ سوال میرے سامنے آئے گا تو میں سائنس کے ذریعے جواب دے پاؤں گا. کس سائنس کے ذریعے؟ جو ترقی یافتہ سائنس ہو, نہ اس ناقص اور فرسودہ سائنس سے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں پانچویں کلاس کے بچے کا علم لے کر مجھے بتاؤ کہ دنیا کی اقتصادیات کیسے چل رہی ہے, تو میں آپ سے کہوں گا کہ یا سوال چھوٹا کر لو یا پانچویں سال کی قید نکال لو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایمان کی زندگی کا جواب دوں اس سائنس سے جو اس وقت ہے, میرے خیال میں یہ جو سائنس اس وقت ہے یہ بہت ناقص ہے. اس کا کرائٹیریا اسٹڈی کرنے کا بہت لمیٹڈ ہے. یہ بہت سارے حقائق کو سمجھ رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارے سائنسدان ایسے آ رہے ہیں جو ان حقائق کی طرف اب توجہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر بہت خوبصورت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق فزکس سے ہے ان سے میں کہوں گا کہ آپ کوانٹم میکینکس کا جائزہ لیجئے, کوانٹم فزکس کا جائزہ لیجئے. دنیا کے بہت سارے فینومیناز ہیں جو اسپرچل فینومیناز ہیں اور کوانٹم فزکس کے ذریعے سے قابل حل ہیں, لیکن ابھی ٹائم لگے گا ابھی اس کو ڈسکور ہونے میں. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دور دور سے یوں لگ رہا ہے کہ ٹائم کافی لگے گا یہاں تک کہ دنیا سمجھ پائے گی امام کی طویل زندگی کو کیسے ممکن ہے, تو قرآنی جواب یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے سے زندہ ہے. اصحاب کہف گرچہ سو رہے ہیں لیکن بہرحال زندہ ہیں, خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں زندہ ہیں. جب یہ سب زندہ ہیں تو ان تمام کی عمر امام کی عمر سے کئی ہزار سال زیادہ ہے, پھر امام کیوں زندہ نہ ہو؟ حضرت خضر امام کی زندگی سے 1800 سال زیادہ بڑی عمر رکھتے ہیں اور زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ امام کی حیات طیبہ سے کم از کم 800 سال زیادہ بڑی عمر رکھتے ہیں اور زندہ ہیں, قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہیں. تو ہمارے امام کی عمر تو ان دونوں کے مقابلے میں کافی کم ہے. لکھا ہے اگر ہمارے امام فعال ہیں تو آپ ہم نے اور دوسروں میں ظاہری فرق دکھائیں, آپ ہم میں اور دوسروں میں ظاہری فرق دکھائیں. یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے امام زندہ ہیں اور فعال ہیں تو ہم میں اور دوسروں میں فرق کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے امام فعال ہیں اور ہم ان سے رابطہ نہیں بنائیں گے تو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جب رابطہ بنائیں گے تب فرق ہوگا. یہ بالکل ہے ایسے ہے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے بینک ہے تو ہم فقیر کیوں ہیں؟ نیچے تو بینک ہے لیکن آپ نے بینک سے پیسے کب لیے؟ آپ جائیں بینک سے پیسے نکلوانے کے قابل ہو جائیں, اس پیسے کو نکال کر باہر آئیں, اب آپ فقیر نہیں ہوں گے, آپ امیر ہوں گے. امام ہیں اور آپ نہیں پہنچیں اور کہیں ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ جو نہیں پہنچے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, جو پہنچ جائے گا اس میں فرق ہوگا. لکھا ہے ہم کتنے خوش ہیں اور دوسرے کتنے خوش ہیں. ہاں جو اپنی ذکر میں مادہ پرست ہوگا وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو ایک جیسے ہوں گے. مادہ پرستی کا اپنا ایک کلچر ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اپنی زندگی میں رہتی ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. لہٰذا آج آپ کو بہت سارے مسلمان ملیں گے جو مادہ پرستی میں بہت سارے کافروں سے آگے ہوں گے, البتہ انشاءاللہ بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو حق پرستی میں حق کی تبعیت میں ان کافروں سے بہت اچھے ثابت ہوں گے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کافر اچھے ہیں, یہ نہیں کہنا میں آپ سے, مسلمان اچھے ہیں, ان کے اندر پرسنٹیج بہت اچھی ہے اس کفر کے مقابلے میں. ڈیولپمنٹ کو اپنایا جائے یا نہیں؟ دیکھیے سادہ جواب, ڈیولپمنٹ اپنایا جائے, ڈیولپمنٹ کے نام پر دھوکے کو رد کر دیا جائے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. اب میں بعض اوقات مذاق بھی کہتا ہوں, پل بناتے ہیں پل گراتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے. کون سا ڈیولپمنٹ ہے؟ اب ایک اور بات دیکھیے, آیا سڑکیں چوڑی ہونا ڈیولپمنٹ ہے؟ عمارتیں اونچی ہونا ڈیولپمنٹ ہے؟ کپڑوں کے لباس کا مہنگا ہونا ڈیولپمنٹ ہے؟ کس چیز کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ جس چیز کو آپ دبئی کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ لاکھوں انسانوں کو جانور بنانے کی قیمت پہ ملی ہے. جس امریکہ اور یورپ کو آپ ڈیولپ دیکھ رہے ہیں یہ 20% آبادی ہے جو 80% کے جسم سے خون کے آخری قطرے نچوڑ کر بنائی گئی ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہے. ہاں اگر ڈیولپمنٹ تمام انسانیت کے لیے آئے وہ ڈیولپمنٹ ہے, ہم بھی چاہیں گے ایسا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ایران کا بادشاہ ایک ہاتھ سے معذور ہوگا, جو کہ ابھی موجود بھی ہے. میں نہیں جانتا کوئی اور خاندان کو بادشاہ کہے گا, کوئی ہے بادشاہ کہنے والا؟ کس نے کہا یہ؟ عجیب ہے واقعہ. کس نے کہا کہ بادشاہ, اور کس روایت میں ہے کہ بادشاہ نہیں ہے, سب نہیں ہے. جو روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. روایت میں ہے کہ اس زمانے میں جو امام تشریف لائیں گے خراسان کے حاکم سید خراسانی ہوں گے, اور ان کے سیدھی طرف خالن, عربی میں لکھا ہے خالن. خالن کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, ایک تل اور ایک خلل, دونوں ترجمے ممکن ہیں. نہیں لکھا سیدھا ہاتھ, سیدھا چہرہ, یہ سب ممکن. خراسان کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, خراسان اس زمانے کا خراسان یا آج کا خراسان. اگر کوئی کہے پاسبل ہے یا نہیں ہے, 100% پاسبل تو ہے, پاسبلٹی کی حد میں بالکل پاسبل ہے, لیکن کیا کنفرم ہے؟ نہیں, کنفرم نہیں. اور بناؤ کی خدمت میں لکھا ہے اس زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے حجاز کے حاکم کا نام عبداللہ ہوگا جو قتل کر دیا جائے گا. موجودہ کنگ عبداللہ کو روایت پتا ہوگی, کیا سوچتا ہوگا یہ میرے ساتھ نہیں معلوم کیا, نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. کنفرم کہ یہ وہی دور ہے یا یہ کوئی اور دور ہے. چند نشانیاں پوری ہو جائیں, بہت ساری نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں. سید یمانی نہیں نظر آ رہے, تو یعنی فی الحال کم از کم نظر نہیں آ رہا, ہمیں کیا معلوم کون. اس طرح گیس کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ہاں رکھا جا سکتا ہے, پاسبلٹیز میں رکھے ہیں اسے, لیکن کنفرم کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اچھا اب وہ یہ رائے کہ بعض اوقات میں مذاق میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں سوال بھیجئے گا, لوگ خط بھیج دیتے ہیں, پورا خط آ جاتا ہے. اب یہ خط پڑھیں یا نہیں پڑھیں اس کو میں رکھتا ہوں, اور پھر بعد میں کبھی دیکھتا ہوں موقع ملتا ہے تو پڑھتا ہوں. شنٹو مذہب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, بالکل موضوع سے باہر ہے. جاپانیوں کا ایک مذہب ہے, اس کا آپ ایک بک ہوتی ہے, معمولاً آپ کو نیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی, اور اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیجئے شنٹو مذہب کے بارے میں, دی لیونگ ریلیجنس آف دی ورلڈ, اس قسم کی بکس ہوتی ہے جس کے اندر دنیا کے مذاہب کے بارے میں تفاصیل ہوتی ہیں, اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پہچانے جو امام کے انصار ہیں ان کا ساتھ دیں. وہ کون لوگ ہیں, ہم ان لوگوں سے کیسے رابطہ کریں, پاکستان میں کیا ایسے لوگ ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کر دیا کہ ان لوگوں کی زندگی میں آزادی ہونی چاہیے, وہ فکر اور نفسانی خواہشات سے آزاد ہوں گے, مادہ پرست فکر اور نفسانی خواہشات سے. کہا کہ کوئی بھی شخص جس کی فکر آزاد ہو امام کی نصرت کر سکتا ہے, تو کیا کمیونسٹ رہنما ہو سکتا ہے جو امام کی نصرت کرے؟ اگر خدا کو پہچانتا ہو اور خدا کو نہ مانتا ہو تو کیا وہ آزاد ہے؟ اگر خدا کو پہچانتا ہے, جانتا ہے خدا ہے, پھر بھی نہیں مانتا, آزاد ہے؟ ہمارے خیال میں آزاد, میں نے پہلی ڈیفینیشن دی آزادی کی کہ فکر میں سمجھ جائے حق کیا ہے اس پر عمل کرنا, فکر میں سمجھ جائے. پر اگر کوئی کیمنزم کے احاطے میں اپنے آپ کو سمیٹ کے محصور کر دے, کہتے ہیں میں کیمنسٹ ہوں اور بس, ہمارے گھر میں کوئی صحیح نظریہ نہیں ہوگا. زندگی وہ ہے جس میں انسان نظریے کے صحیح ہونے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے, صحیح ثابت ہو لے لیتا ہے, صحیح ثابت نہ ہو چھوڑ دیتا ہے. لکھا ہے کہ کیا امام کے ناصران 313 افراد کے علاوہ کیا دنیا میں اور لوگ اس قابل نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے, 313 مین کمانڈرز ہوں گے, باقی بہت بڑی فوج ہوگی امام کی, بہت تعداد ہے. یا پھر ایسے لوگ سرے سے ہی نہیں ہوں گے, یا ایسے دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو امام کی نصرت کریں گے. میں نے اس کے بہت بڑی تعداد ہوگی, 313 مین کمانڈرز کے نام ہے جو پہلی رات پہنچنے کی فضیلت حاصل کریں گے. امام اپنے دور میں کس طرح زندگی گزاریں گے؟ کیا جیسے پہلے امام کبھی فاقہ کاٹتے تھے اس طرح زندگی گزاریں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا معجزاتی زندگی نہیں گزاریں گے, روٹین کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو جس طرح ان کے اجداد نے روٹین کے مطابق زندگی گزاری, وہ بھی ایسی زندگی گزاریں گے. لکھا ہے تو پہلا لفظ لکھا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا, مذاہب میں ظالم کا تصور ہے جو امام کا مقابلہ کرے گا, جیسے ہمارے مذہب میں دجال کا تصور ہے. تو کیا پہلے دعا دجال کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہو جو ظلم کی انتہا کرے تاکہ امام آئے اس کا مقابلہ کریں؟ ہاں, یعنی ان کا سوال یہ ہے, پس ہمارے زمانے میں دعا موجود ہے کہ ظلم بہت ہوگا, تو کیا یہ دعا کریں کہ خدایا ظلم بڑھا دے؟ نہیں. بس اگر اللہ نے کہا, سید الشہداء کے بارے میں کہا رسول اللہ نے, یہ میرا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا, تو کیا دعا کریں کہ کربلا میں مارا جائے؟ نہیں. انہوں نے کہا یہ وہ حادثہ ہے جو ہو جائے گا, تم اس میں میرے فرزند کا ساتھ دینا. یہ تھوڑی کہا کہ تم مارنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا. انہوں نے کہا ایک دجال آئے گا, اس لیے کہا تم مقابلہ کرنا, نہیں کہ دعا کروں کہ دجال آ جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں اس کے ذرائع مسلسل بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے, تو کیا آزاد فکر لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہوں گے؟ ظاہر میں تو غلام لوگ بڑھیں گے, لیکن اندر ہی اندر آزاد فکر لوگ بڑھتے چلے جائیں گے, اور وہ جب اتنی تعداد میں بڑھ جائیں گے کہ امام کی نصرت کے قابل ہوں تو امام کا ظہور ہو جائے گا. اب اس خط کے پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. کہا تھا کہ ظہور امام کے بعد انصار امام بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت پر سفر کر سکیں گے, ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکیں گے. آج کے دور میں معجزہ محسوس ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں یہ معجزہ نہیں رہے گا. لیکن میں نے علماء سے روایت بھی سنی ہے کہ ظہور امام کے وقت انسان دوبارہ سے اپنے پرانے دور میں پلٹ آئیں گے, یعنی وہی گھوڑے اور اونٹ ہوں گے, وہی تلواریں ہوں گی, غرض انسان کی ہوئی ساری ترقی ظہور امام کے وقت ختم ہو جائے گی. میں نے عرض کیا اس میں دو اوپینین ہیں, ایک کہتا ہے کہ ختم ہو جائے گی, اور ایک اوپینین یہ ہے کہ نہیں ختم نہیں ہوگی, موڈ آف ڈیولپمنٹ چینج ہو جائے گی, موڈ آف ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی. بس کوئی نئی بات ثابت نہیں ہو رہی. آپ فکری آزادی کو نفس کی آزادی سے کس طرح انٹر ریلیٹ کرتے ہیں میرے خیال میں شاید انہوں نے, یا انٹر لنک کرتے ہیں؟ ہاں, فکر کی آزادی سے کیسے؟ اگر کوئی انسان فکر میں آزاد ہو, حق کو سمجھتا ہو, اس کی پیروی کرتا ہو, تو اپنے نفس کا مقابلہ کر لے گا, اس کا نفس اس کو ورگلائے گا, حق سے دور کرے گا, یا اپنے نفس سے لڑے گا. دیکھیے پھر پریکٹیکل مثال دوں, ابھی آپ جائیں گے رات کو سو لیں گے, نصرت امام کی گفتگو کر کے سوئے ہوں گے, اور پہلا ٹیسٹ صبح کو آئے گا. اے نصرت امام کے دعوی کرنے والوں, کل صبح کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ جب امام ندا دیں گے ظہور کے بعد, تو ہر مومن وہ ندا سنے گا, چاہے کتنا بھی گنہگار ہو. ہاں, کافر بھی سنے گا, روایات کے مطابق سب اس ندا کو سن پائیں گے. آپ کے بعض انتہائی وزین اور بعض انتہائی اچھے امیر سوالات سے انتہائی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے توجہ فرمائی اور دقت کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا. آپ کے یہاں پوٹینشیل بہت ہے, آپ کے یہاں اس بات کا پوٹینشیل ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پورے پاکستان میں ایسا ہے. ابھی دو ہفتے پہلے اسی سے ملتے جلتے ایک موضوع کے اوپر ملتان میں ہم نے 3 دن کا سیمینار کیا. آپ یقین نہیں کر پائیں گے, ملتان کے علاقے شیعہ میانی میں سیمینار ہوا, آپ سے زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, آپ سے زیادہ, ملتان جیسے شہر. اس کے کچھ دن کے بعد اٹک شہر کے اندر کیا, گرچہ سیمینار کی کیفیت میں نہیں تھا, لیکن الحمدللہ لوگوں کے سوالات وزیر تھے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں اہل بیت کی فکر جاننے کے لیے لوگوں میں بیتابی پائی جا رہی ہے. ہم ترقی کی سمت ہیں, گرچہ اس ترقی کے اوپر بہت سارے مصنوعی لوگوں نے تہ چڑھا دیے, لیکن الحمدللہ اندر ہی اندر ترقی حاصل ہو رہی ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اہل بیت کی نصرت اور ان کی فتح کا دن دیکھنا نصیب کرے. آپ تمام کے اور منتظمین کے شکر گزاری کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیے گا درود محمد والے محمد.